بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ساجد رضوی, پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پروگرام زاویہ نگاہ میں ہم گزشتہ ایک ہفتے کے بعض واقعات کا جائزہ لیتے ہیں. آج بھی ہم انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے, اور ایک موضوع پر گفتگو کے لیے ہم اسٹوڈیو میں دعوت بھی دیں گے اپنے معزز مہمان کو. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے معیار پر پورا اترے گا. تو ملاحظہ فرمائیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات. جی ناظرین, پروگرام زاویہ نگاہ کے موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پچھلے دنوں اسلامی جمہوری ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 3 روزہ جنگی مشقیں انجام دیں. ان جنگی مشقوں میں جدید ترین فوجی وسائل کا استعمال کرنے کے ساتھ ہی جوانوں کی مہارت کا بھی اندازہ لگایا گیا, اور ان مشقوں کے ذریعے دوستوں اور دشمنوں کو ایک واضح پیغام بھی پہنچایا گیا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی عظیم فوجی مشقیں یا محمد رسول اللہ کے مبارک نام اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ محمد علی جعفری کے فرمان سے شروع ہوئیں. ان مشقوں میں مسلح افواج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر 2 کا بنیادی کردار ہے. ان مشقوں میں سپاہ پاسداران کے مختلف بحری جنگی جہازوں, کشتیوں اور بوٹس نے آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں مشقیں انجام دیں. پیغمبر اعظم نویں عظیم فوجی مشقوں کا مقصد سپاہ پاسداران کے فوجی یونٹوں کی جنگی توانائیوں میں نکھار لانا اور بیرونی طاقتوں کو سپاہ پاسداران کی میزائلی توانائیوں سے آگاہ کرنا ہے. ابتدائی مرحلے میں سپاہ پاسداران کی 30 اسپیڈ بوٹس نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کا کام انجام دیا. یہ آپریشن نہایت ہی تیزی کے ساتھ انجام پایا, اور اس ٹیکنک کے ذریعے سے دشمن کے خطروں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بحرانی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. سپاہ پاسداران کی بحریہ کے سربراہ نے سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کے بارے میں کہا کہ امریکیوں کی سب سے بڑی مشکل سمندری بارودی سرنگیں ہیں, اور ایران کے پاس ایسی جدید ترین سرنگیں ہیں جن کے بارے میں امریکہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ان مشقوں میں بحریہ کی اسپیڈ بوٹس نے دشمن کے 100 فرضی ڈرون طیاروں کو میساک میزائل اور توپوں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. میساک میزائل کو کندھے پر رکھ کر داغا جاتا ہے. امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے کے ماڈل کو بھی چاروں طرف سے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا گیا. یہ ماڈل سپاہ پاسداران کے ماہرین نے اس کے حقیقی خد و خال کے مطابق بنایا تھا. امریکہ کے اس طیارہ بردار بحری جہاز کے ماڈل پر اسپیڈ بوٹس کے علاوہ کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے بھی حملہ کیا گیا. سپاہ پاسداران کی بحریہ کے سربراہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آج امریکہ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران کا ہدف امریکہ کی بحریہ کا خاتمہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے طیارہ بردار بیڑے کو تباہ کرنے کے لیے صرف 50 سیکنڈ درکار ہیں. ان فوجی مشقوں میں سپاہ پاسداران نے ٹھیک ٹھیک ہدف پر مار کرنے والے میزائل پہلی بار ایک ہی ہیلی کاپٹر سے امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے پر مارنے کا بھی کامیاب تجربہ کیا. علاوہ ازیں فاتح 110 اور زلزال نامی میزائل زمین پر غیر متحرک ہدف کو نشانہ بناتا ہے, اور ان میزائلوں کا تجربہ 270 کلومیٹر دور کے ایک غیر آباد جزیرے میں کیا گیا. ان فوجی مشقوں کے دوران سپاہ پاسداران کی زمینی فوج نے بھی حصہ لیا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی نویں عظیم فوجی مشقوں میں ایک نیا اسٹریٹجک ہتھیار بھی استعمال کیا گیا. اس ہتھیار کے استعمال سے متعلق ویڈیو بھی جاری کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی فیدوی نے اس نئے ہتھیار کی صلاحیت اور توانائی کے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ اسلامی انقلاب کو لاحق خطرات, خاص طور پر بڑے شیطان امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نیا ہتھیار انتہائی اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کرے گا. نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی مشقیں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے علاقے میں 3 روز تک جاری رہنے کے بعد جمعے کے روز ختم ہو گئیں.
ناظرین, اور اب زاویہ نگاہ کے ایک اور موضوع. امریکہ کی ثالثی میں فلسطین اور صہیونی حکومت کے درمیان گزشتہ 22 برسوں سے سازشی مذاکرات جاری ہیں, لیکن ان کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے, بلکہ فلسطینی قوم کو ان مذاکرات کے نتیجے میں 3 انتہائی ہولناک جنگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. تاہم اب فلسطینی قیادت اور اسلامی کانفرنس تنظیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ امریکی ثالثی میں انجام پانے والے مذاکرات بے سود رہے ہیں اور امریکہ نے اس ثالثی کے کردار کی آڑ میں جانبداری سے کام لیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی تعاون تنظیم نے سازباز کے عمل میں امریکہ کے کردار پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں اور صہیونیوں کے مابین ہونے والے مذاکرات میں امریکہ بطور ثالث غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ایاد امین مدنی نے پچھلے دنوں ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد پہلی مرتبہ اس بات کا کھل کر اعتراف کیا کہ سازباز مذاکرات میں امریکہ کی جانبداری کی وجہ سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے کہا، چونکہ امریکہ کی کمزور اور ناکام ثالثی کی وجہ سے اسرائیل اور خود مختار فلسطینی انتظامیہ کے مابین مذاکرات میں فریقین کے ساتھ مساوات سے کام نہیں لیا گیا، اسی لیے امریکہ کی ثالثی پر نظر ثانی ہونا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اسلامی ممالک سازباز مذاکرات اور عالم اسلام سے مربوط دیگر مسائل کے بارے میں روس کے کردار پر تاکید کرتے ہیں۔ صہیونی حکومت کے حوالے سے امریکہ کی جانبداری اور سازباز مذاکرات میں امریکہ کے کمزور کردار اور ناکام ثالثی پر اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی کڑی نکتہ چینی کے ساتھ ہی فی الوقت مذاکرات کی بحالی ناممکن نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کی وساطت سے فلسطینیوں اور صہیونی حکام کے مابین سازباز کے مذاکرات کی ناکامی کے باوجود امریکہ فلسطینیوں اور صہیونیوں کے مابین مذاکرات پر مصر ہے۔ گزشتہ 23 برسوں سے مشرق وسطی کے نام نہاد امن مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات سے فلسطینیوں کے ان کے حقوق ملے ہیں اور نہ ہی ایک آزاد فلسطینی مملکت جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو تشکیل پائی ہے۔ صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف اپنی جارحیت میں مزید گستاخ ہو گئی ہے اور غزہ کی 22 روزہ، 8 روزہ اور پھر 50 روزہ جنگیں سازباز مذاکرات کا ہی نتیجہ شمار ہوتی ہیں۔
ناظرین، اور اب مشرق وسطی کے ایک ملک یعنی بحرین کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پچھلے 3-4 برسوں سے مسلسل پرامن عوامی تحریک جاری ہے، تاہم اسے شدت کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ بحرین کی حکومت کو اس سلسلے میں اپنے پڑوسی سعودی عرب کی بھی حمایت حاصل ہے اور سعودی فوجی مسلسل ایسی کاروائیاں اور اقدامات کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس تحریک کو کچلا جا سکے۔ بہرحال عوامی تحریک جاری ہے اور اب بحرین کی آل خلیفہ شاہی حکومت نے سزائے موت کے قوانین پر عمل درآمد کی کوششیں شروع کی ہیں کہ شاید اس طریقے سے تحریک کو دبایا جا سکے۔ 3 افراد کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے کہ جس کی خود بحرین کے علاوہ باہر کے ممالک نے بھی سخت مخالفت کی ہے۔ ملاحظہ کیجئے ہمارا یہ تبصرہ۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بحرین میں پھانسی کی سزا پانے والے 3 افراد کے خلاف مقدمے کی کارروائی منصفانہ عدالتی نظام کے تحت اور بین الاقوامی معیاروں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک نئی عدالت تشکیل پانی چاہیے جو ان 3 بحرینی سیاسی کارکنوں کی موت کی سزا کے فیصلے پر توجہ دیے بغیر مقدمے کی اثر نو سماعت کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے ساتھ ہی پھانسی کی سزا کو باضابطہ طور پر روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت وفاق اسلامی نے 3 سرگرم سیاسی کارکنوں کو سزائے موت سنائے جانے کی شاہی حکومت کی عدالت کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ جمعیت وفاق اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیاسی کارکنوں کو کچلے جانے کے اقدامات سے ملک میں سیاسی استحکام ختم ہو جائے گا۔ جمعیت وفاق اسلامی نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 برس میں 7 سیاسی کارکنوں کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے اور ان میں سے کسی پر بھی منصفانہ طریقے سے مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ بحرین کی آل خلیفہ حکومت کی عدالتوں کے توسط سے سیاسی کارکنوں کے خلاف ظالمانہ احکامات جاری کیے جانے اور ان پر دباؤ بڑھائے جانے کے خلاف عوام نے جمعے کو مختلف شہروں من جملہ سنابس، الدراز اور سترا میں مظاہرے کیے۔ بحرین کی ایک نام نہاد عدالت نے جمعرات کے روز 3 بحرینی شہریوں کو ادیا کے علاقے میں دھماکوں کے بے بنیاد الزامات میں پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ بحرین کی عدالت نے اسی طرح 7 دیگر بحرینیوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے جبکہ 8 شہریوں کی شہریت بھی منسوخ کر دی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 3 مارچ کو عدیہ کے علاقے میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ بحرینی علماء من جملہ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم اور عبداللہ الغریفی نے ان دھماکوں کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ان دھماکوں کا ان بحرینی شہریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پرم طریقے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بحرین میں جاری عوامی تحریک اور اس کے قائدین نے اپنے اقدامات سے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی تحریک مکمل طور سے پرامن ہے اور جمہوری عمل پر پورا یقین رکھتی ہے۔
ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف حکومتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، تاہم بعض افراد کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں مناسب کارکردگی نہیں دکھا رہی ہے۔ تاہم اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں دہشت گردی میں ملوث بعض مدارس کو بند کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
حکومت پاکستان نے آخرکار ان غیر قانونی دینی مدارس کے بند کرنے کا کام شروع کر دیا ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیے گئے ہیں۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق صوبہ سندھ میں متعدد دینی مدارس کو دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزام میں بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے 120 دینی مدارس کے بارے میں چھان بین کے بعد ایسے 17 مدارس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جو غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے ایک رپورٹ میں خبردار کیا تھا کہ بہت سے دینی مدارس پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے بعد، جس میں 140 معصوم بچے طالبان کے صفاق دہشت گردوں کے ہاتھوں نہایتی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے تھے، حکومت اسلام آباد نے دینی مدارس پر بھی کڑی نگرانی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کے مذہبی حلقوں کے بیانات کے مطابق بعض مدارس دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے کے مراکز میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے بعض سیاسی اور صحافتی حلقوں نے اس سلسلے میں سعودی عرب کے کردار پر بھی براہ راست تنقید کی تھی، کہ حتیٰ ایک پاکستانی وزیر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت اسلامی ملکوں میں بدامنی پھیلانے میں ملوث ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے مالی ذرائع کے انسداد کے سلسلے میں ان افراد اور اداروں پر کڑی نگاہ رکھی جائے گی جو مدارس کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ اگرچہ پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں سعودی عرب کا نام نہیں لیا، لیکن اس بیان کے مضمون سے ظاہر ہے کہ سعودی عرب پر تنقید کی گئی ہے۔ ماضی میں امریکی حکام بھی کھل کر کہتے رہے ہیں کہ سعودی عرب دنیا بھر میں سب سے زیادہ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والا ملک ہے۔ اگرچہ سعودی عرب امریکہ کا انتہائی قریبی دوست شمار ہوتا ہے، تاہم امریکی حکام کی جانب سے ایسے بیانات بھی سامنے آتے رہتے ہیں کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ طالبان اور لشکر جھنگوی ایسے دہشت گرد گروہ ہیں جنہیں سعودی عرب کی مالی حمایت حاصل ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور قطر کا نام بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو دینی مدارس کے نام پر طالبان، القاعدہ اور لشکر جھنگوی جیسے انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں کی فنڈنگ میں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ہیں۔
ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اب تک کا پروگرام آپ کے معیار پر پورا اترا ہوگا۔ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری موضوع یمن کی صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یمن میں انصار اللہ تحریک جو ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری ہے، اب اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ یمن کا دارالحکومت سنا بتدریج عدن کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے، کہ جہاں مستعفی صدر عبدالرب منصور نے اپنا اسے ہیڈ کوارٹر قرار دے دیا ہے اور یمن کو تقسیم کیے جانے کی سازشیں وہاں پنپ رہی ہیں۔ بہرحال نتیجہ کیا ہوگا، یہ صورتحال تو بعد میں سامنے آئے گی، لیکن ہم جو فی الوقت صورتحال ہے یمن کی، اس پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔
جی، شکریہ آپ کا۔
گلشن نقوی صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یمن میں انصار اللہ تحریک نے اس تحریک کے تناظر میں، کہ جسے اسلامی بیداری کی تحریک کہا جاتا رہا ہے، یا مغربی میڈیا کے بقول یا مغربی ممالک کے بقول بحر عرب کا جسے نام دیا جاتا تھا، بعض ممالک میں یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور بعض جگہ اسے اغوا کر لیا گیا، جیسے مصر کہ جہاں تحریک نے حکومت باقاعدہ قائم کی، جمہوری بنیادوں پر وہاں پہ انتخابات ہوئے، آزادانہ انتخابات ہوئے اور محمد مرسی کی حکومت قائم ہوئی، تو ہم تھوڑے دن بعد ہی جو ہے ان کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں اور بالآخر وہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی جماعت بڑی بڑی قید کی سزائیں جو ہیں وہ بھگت رہی ہے. یہی صورتحال جو ہے وہ 4 سال کی جدوجہد کے بعد ہم نے دیکھا کہ یمن میں تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور انصار اللہ کو ایک بڑی قوت کے طور پر جو ہے وہ ہم نے مشاہدہ کیا یمن کے تناظر میں. لیکن بعض عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور امریکہ اس وقت یمن کے تناظر میں جو سازشیں کر رہے ہیں اسی کے تحت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عرب ممالک اور مغرب والے جو ہیں وہ اپنے سفارت خانے یا تو بند کر رہے ہیں یا سنا سے عدن منتقل کر رہے ہیں. کیا چاہ رہے ہیں وہ لوگ؟
اس کے مختلف مقاصد ہیں اور مختلف جو طاقتیں ہیں دنیا میں اور مختلف ممالک جیسے امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، اس طرح کے جو ممالک ہیں ان میں بعض تو ان کے مشترکہ مقاصد ہیں اور بعض ہر ایک کا اپنا اپنا الگ مقصد بھی ہے، اور یہ سارے ممالک مل کر انصار اللہ کی تحریک جو کہ ایک عوامی تحریک ہے اور جسے یمن میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اس کے اہداف کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ سن 2011 میں جو مشرق وسطیٰ کے علاقے میں اس شمالی افریقہ اور اس علاقے میں جو اسلامی بیداری کی جو تحریک اٹھی تھی اس میں بہت سارے ممالک کے لوگوں نے یہ کوشش شروع کی تھی، یہ تحریک شروع کی تھی کہ وہاں پر جو کئی عشروں سے وہاں کے جو حکمران ہیں ان کا تختہ الٹا جائے اور جمہوریت قائم کی جائے. تو جمہوریت کے قیام کے لیے بھی وہاں کے بہت سارے یعنی ممالک کے لوگوں نے تحریک چلانی شروع کی تھی اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بھی بہت سارے ممالک نے کے عوام نے نعرے لگائے تھے اور اس کے لیے تحریک وہ چلانا شروع کی تھی انہوں نے. لیکن یہ تحریک چونکہ ان سامراجی ممالک اور سعودی عرب جیسے ممالک کے لیے کہ جہاں پر کئی عشروں سے بادشاہت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو ان کو یہ تحریک پسند نہیں آئی اور یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اور خاص طور پر اسرائیل کا بھی میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ تحریکیں ہر ملک میں اس طرح کی تحریکیں کہ جو اسلام کے نام پر شروع ہوئی ہوں اور جمہوریت کے لیے شروع ہوئی ہوں وہ اسرائیل کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو یہ سارے ممالک اور خاص طور پر سامراجی ممالک یعنی اسرائیل اور امریکہ جیسے ممالک یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اس علاقے میں جو مسلمان حکومتیں قائم ہوں وہ بہت کمزور حکومتیں قائم ہوں اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوں، ان کی کوئی زیادہ پوزیشن اچھی نہ ہو، وہ مضبوط حکومتیں نہ بن سکیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل کو اپنی بقا کا بہت زیادہ اس کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے اور اسرائیل یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ زوال کے بہت قریب ہو چکا ہے اور مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اسی تناظر میں اسرائیل اور امریکہ جیسے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے درمیان اس کے آس پاس اور اس کے پڑوس میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ بہت کمزور ہوں. تو یہ ساری جو امور ہیں اور سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ چونکہ اگر یہ حکومتیں تحریکیں جو ان مختلف ممالک میں ہیں یہ کامیاب ہوتی ہیں اسلامی بیداری کی تحریک تو پھر یہ اس کے اثرات پہنچیں گے سعودی عرب تک جیسا کہ پہنچ بھی چکے ہیں اور سعودی عرب میں بھی اب تو آئے روز سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں آل سعود کی شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک جمہوری حکومت قائم ہو اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوں. تو چونکہ یمن کی جو عوامی تحریک ہے انصار اللہ کے نام سے اگر یہ بھی کامیاب ہوتی ہے اور جیسا کہ منطقی طور پر اس کو بھی کامیاب ہونا چاہیے جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ مصر میں مصری عوام کا جو انقلاب تھا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا تو اس کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دیں اور اس حکومت کو انہوں نے ہٹا بھی دیا سازشوں کے تحت، تو اسی طرح اگر یمن میں بھی عوام کی تحریک اور انقلابی تحریک اور انصار اللہ کی قیادت میں جو تحریک چل رہی ہے اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں، امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے اور سعودی عرب کے لیے نقصان دہ ہے، قطر کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ یہ جو حکومتیں ہیں عرب ممالک کی جو حکومتیں ہیں یہ شاہی حکومتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ آج یمن کے عوام کہیں گے کہ ہم جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو کل کو سعودی عرب جیسے
یقیناً
چاہیں گے. تو اس لیے
جی
انہوں نے انصار اللہ کو ناکام بنانے کے لیے یہ ساری سازش کی ہے, اور اسی کے تحت یہ مصطفی صدر یمن کے جو ہیں منصور ہادی وہ صنعاء سے فرار کر کے عدن جو ہے وہ منتقل ہوئے ہیں. تو یہ ساری ایک پہلے سے پلاننگ تھی جو ان عرب ممالک اور امریکہ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کی گئی تھی, اور اسی منصوبے کے تحت یہ مصطفی صدر یمن کے صنعاء سے عدن منتقل ہوئے ہیں.
جی گلشن نقوی صاحب, آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں یمن میں جو صورتحال درپیش ہوئی اور جو سلسلہ شروع ہوا اس میں انصار اللہ تحریک کی جانب سے سابق صدر یعنی ہادی منصور یا منصور ہادی کو جو ہے وہ استعفیٰ دینے پہ نہ مجبور کیا گیا تھا نہ انہیں ہٹایا گیا تھا, انہوں نے خود استعفیٰ دیا تھا, اور استعفیٰ دیے جانے کے بعد بھی جو نئی کونسل بنی صدارتی اس میں وہ موجود تھے اور مذاکرات جاری تھے کہ ملک کو اس عبوری دور سے کس طرح سے نکالا جائے اور ایک نئی حکومت ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار میں آئے, اور اس کے بعد اس قسم کی متضاد خبریں جو ہیں وہ میڈیا پر جاری کی گئیں, خاص طور پہ مغربی میڈیا نے اچھالا کہ منصور ہادی کو ان کے گھر میں بند کر دیا گیا, اریسٹ کر دیا گیا, اور پھر اچانک خبر آئی کہ وہ عدن چلے گئے ہیں
جی.
اور عدن جانے کے بعد ان کی وہاں میٹنگیں شروع ہوئیں, اور وہیں پر آپ نے دیکھا کہ یہ کے بعد دیگر مختلف ملکوں نے اپنے سفارت خانے منتقل کرنے شروع کر دیے. دوسری جانب خود سنا کے اندر جو مختلف سیاسی جماعتیں اور مختلف سیاسی گروپس اور دھڑے جو مذاکرات کر رہے ہیں اور یمن کو موجودہ عبوری دور سے نکال کر ایک نئے دور میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ تمام وہ طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ جن کو مغرب جمہوری طریقے کہتا ہے, یعنی ایک بھی ابھی کوئی ایسی روش یا ایک بھی ایسا کوئی اقدام سامنے نہیں آیا جس میں یہ کہا جائے کہ وہاں کوئی جبر ہو رہا ہے, کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, سارے وہ جمہوری اور ڈپلومیٹک طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جو ایک حکومت کے بنانے میں اور تشکیل دینے میں اختیار کیے جاتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے, جمہوریت کے راگل آپنے والے اس معاملے کو جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں, اور ایک فرد واحد جو خود جس کا عوامی کوئی مقام نہیں ہے, اور پچھلے الیکشن میں جب عبداللہ صالح کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا اور ان کے بعد الیکشن کرا گیا تو اس میں واحد امیدوار تھے یہ کہ جو جیت کر آئے, ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار ہی نہیں تھا منصور ہادی کے مقابلے میں. یہ اب یمن کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں, یمن کو 600 میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, انصار اللہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں کہ جو خود اس وقت القاعدہ کے دہشت گردوں کے ساتھ برسر پیکار ہے, کہ القاعدہ جس نے یمن کے پورے وجود کو خطر میں ڈال رکھا ہے, یہ لوگ کس سمت لے جانا چاہ رہے ہیں یمن کو؟
یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو پوری ایک پلاننگ اور ایک سازش کے تحت وہاں کے حالات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں, اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے در پردہ اس کے پیچھے امریکہ, اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ممالک کی ایک پوری سازش ہے. تو یہ ممالک چاہتے یہی ہیں کہ وہاں کے حالات جو ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. میں خاص طور پر یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ انصار اللہ کی جو تحریک ہے وہ بڑی پرامن طریقے سے وہاں پر جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتی ہے. یہی چیز ہم نے بحرین میں بھی دیکھی ہے کہ بحرین کے لوگ جو ہیں وہ بھی 2011 سے اب تک اپنی تحریک کو پرامن طور پر آگے بڑھا رہے ہیں. اسی طرح یمن کے عوام جو ہیں انہوں نے بھی 2011 سے لے کر اب تک پوری کوشش کی ہے کہ وہاں پر کسی طرح کی مسلحانہ کاروائیاں نہ ہوں, اور انصار اللہ نے بہت سارے مقام پر یعنی ایسے مواقع انصار اللہ کے پاس آئے تھے کہ اگر وہ چاہتے تو بہت عرصہ پہلے مسلح جدوجہد کر کے
طاقت کے زور پر اقتدار حاصل کر سکتے تھے,
لیکن انہوں نے یہ مواقع جو تھے وہ صرف نظر کیا, ان سے چھوڑ دیا, اور ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ پر امن طور پر یمن میں ایک وسیع البنیاد حکومت, عوامی حکومت قائم کی جائے جس میں یمن کے تمام سیاسی گروہ, یمن کے تمام دھڑے جو ہیں, ساری جماعتیں جو ہیں وہ شریک ہوں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی کوئی تحریک چلتی ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک جو ہیں, یا سعودی عرب تو خیر وہ جمہوریت کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, امریکہ جو ہے اس جیسے جو ممالک ہیں جو جمہوریت کا دم بھرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک میں جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی اس طرح کی جو حقیقی معنوں میں جو جمہوریت قائم کرنے والی تحریک ہوتی ہے اس کی نہ صرف یہ ہے کہ وہ حمایت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں، جبکہ جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں پر آمرانہ نظام ہے، جہاں پر جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے جیسے سعودی عرب ہے، تو وہاں پر وہ جمہوریت کی بات تک نہیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں سعودی عرب میں کئی عشروں سے ایک شاہی حکومت قائم ہے، لیکن وہاں پر امریکہ نے کبھی نہیں سوچا کہ وہاں پر ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے. لیکن جہاں پر واقعی جمہوریت قائم ہونا چاہتی ہے، عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری حکومت قائم ہو، میری مراد اور اشارہ جو ہے وہ یمن کی طرف ہے. تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ یہ مغربی ممالک اس کی حمایت کرتے ہیں بلکہ در پردہ طور پر ایسی سازشیں تیار کرتے ہیں، ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ وہ جمہوری تحریک جو ہے وہ کسی طریقے سے کامیاب نہ ہونا چاہے. اور اسی کے لیے چابی یعنی حال ہی میں کچھ دن پہلے امریکہ کے وفد سے ملاقات کی ہے منصور ہادی نے، سعودی عرب کے وفد سے ملاقات کی ہے منصور ہادی نے، تو قطر کے جو ہیں وفد سے
سفارتکار وغیرہ ملے ہیں، جی
ملاقات کی ہے. تو یہ سب ممالک منصور ہادی سے مل کر تو اس کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. اب خود منصور ہادی کو پہلے بھی کون اقتدار میں لایا تھا، یہ خلیج فارس تعاون کونسل کے منصوبے کے تحت ہی وہ اس سے قبل بھی اقتدار پر آئے تھے، اور یہ خود سعودی عرب کا ہی منصوبہ تھا کہ ان کو علی عبداللہ صالح کے بعد ان کو اقتدار میں لایا جائے تاکہ یمن میں حقیقی طور پر جو جمہوری حکومت ہو وہ تشکیل نہ پا سکے. تو اب بھی جو ہے سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ یمن میں عوامی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ کیا جائے کہ یا تو علی عبداللہ صالح کو دوبارہ اقتدار پر لایا جائے اور انصار اللہ کی تحریک اس کی جو ساری کوششیں ہیں ان پر پانی پھیر دیا جائے، یا پھر یمن کو تقسیم کر دیا جائے اور اس طرح جو ہے وہ انصار اللہ کی طاقت کو کم کیا جائے اور وہاں پر ایک کمزور جو ہے وہ ملک جو ہے وہ وجود میں لایا جائے.
جی گلشن، اب وقت ہمارے پاس محدود ہے، ایک سوال اور آپ سے مختصر سا کروں گا کہ عرب ممالک میں آمریتیں قائم ہیں، شخصی حکومتیں قائم ہیں، خاندانی اور مورثی حکومتیں قائم ہیں، یہ بالآخر ان کا انجام سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک دن دیر یا زود یہ اقتدار سے ان خاندانوں کو، ان عامروں کو اور آمریتوں کو محروم ہونا پڑے گا. عوام میں شعور اور بیداری آ رہی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا سعودی عرب میں بھی کم و بیش مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگوں کا سیاسی شعور بیدار ہو رہا ہے، مذہبی شعور بیدار ہو رہا ہے، اور وہ ان خاندانوں سے اپنے آپ کو الگ ہو کر نجات دلا کر اپنے ملکوں میں عوامی جمہوری حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں. علاقے کے جتنے بھی ممالک ہیں، اسلامی ممالک، جہاں بھی بیداری کی تحریک ہے، اسلامی بیداری کی تحریک ہے یا عوامی بیداری کی تحریک ہے، وہ خواہ نہ خواہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اس انقلاب سے متاثر ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی ایک شاہی آمریت جو امریکہ سے وابستہ تھی اس کے خلاف انقلاب آیا تھا، اور خود بخود جہاں جہاں بھی آمریتیں ہیں وہاں کے عوام ایران کو یا اسلامی انقلاب کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں. اسی کو بیس بنا کر جو ہے وہ امریکی اور مغربی ممالک جو ہیں ایران پر یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ وہ مداخلت کر رہا ہے. عراق میں ایران نے مداخلت کری، فلاں جگہ ایران نے مداخلت، ابھی یمن کے حوالے سے بھی یہی بیان جو ہے وہ سامنے آیا امریکی حکام کا کہ ایران مداخلت کر رہا ہے، اور ایران کی مداخلت کی بنا پر الحوثی تحریک کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا ہے. 30 سیکنڈ میں آپ اس کا جواب دیں کہ اس کے لیے آپ کے کیا جواب ہے؟
اس کا جواب تو خود تحریک انصار اللہ والے دے چکے ہیں، انہوں نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی طرح کی ہماری مدد کر رہا ہے، ہمارے جو ہے فوجی یا دوسرے کسی طریقے سے مدد کر رہا ہے. وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خود ایران جو ہے وہ کسی طرح کی مداخلت نہیں کر رہا ہے. میں یہاں پر ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس تحریک انصار اللہ نے سعودی عرب اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تم ہمارے ملک میں داخلی امور میں مداخلت نہ کرو.
بہت شکریہ گلشن صاحب. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارا زاویہ نگاہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں کہیں بھی مداخلت ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی مسائل ہیں، اس کے پیچھے مغربی ممالک اور ان کے علاقائی اتحادیوں کا ہاتھ ہے، خاندانی عامروں کا ہاتھ ہے، شاہی حکومتوں کا ہاتھ ہے کہ وہ اسلامی تحریکوں کو اور بیداری کی تحریکوں کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.